الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت ہم ذو الحجہ کی ان عظیم دن یا راتوں سے گزر رہے ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں آئی قرآن میں رب کائنات نے چار عظیم اوقات کی قسم کھا کر لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر یہ چار وہ اوقات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے یا اپنے کلائمکس پر ہوتی ہے اس میں پہلا وقت فجر کا وقت والفجری قسم ہے فجر کے وقت کی وَلَيَعْلِنْ عَشْر اور دس راتوں کی قسم ان دس راتوں سے مراد علماء کرام نے الحمدللہ یہ وضاحت کی کہ ذو الحجہ کی جو ابتدائی دس دن یا دس راتیں ہیں اس سے مراد یہ عظمت والی راتیں ان کی قسم کھائی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر اور جفت اور طاق کی قسم اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں طاق اور جفت کی باقاعدہ ترتیب بنائی جاتی ہے واللیل اذا یسر اور رات کی خاص طور پر اس کا آخری پہر جب وہ جانے لگے گویا تہجد کا وقت جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان دس دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی لہذا علماء کرام نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے اگر موقع ہو تو ضرور پڑھیے گا کہ کون سی دس دن اور کون سی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا ذو الحجہ کی یہ ابتدائی دس راتیں کون سی فضیلت والی ہیں پھر اس کی تطبیق بڑے خوبصورت انداز سے کی گئی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر فرض نماز کے علاوہ فرض روزے کے علاوہ جن نوافل کی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے وہ رمضان میں جو رات کی عبادت ہے خاص طور پر شب قدر کی عبادت وہ فضیلت والی اسی طرح ان دنوں میں دن کی عبادت صدقہ خیرات کرنا تکبیرات پڑھنا تسبیحات پڑھنا یہ جو تیسرا کلمہ ہے خاص طور پر اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. پھر اسی طرح دن میں روزہ رکھنا، ابتدائی 9 دنوں کے روزے بڑے فضیلت والے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ نہیں ہے، اور ان 9 دنوں میں بھی 9 ذوالحجہ کا روزہ خاص طور پر جو پاکستان میں انشاءاللہ منگل کو آئے گا بہت زیادہ فضیلت والا ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امید دلائی کہ مجھے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ اگر اس میں روزہ رکھا جائے تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی تلافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگی. یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ نہیں. کبیرہ تو معافی مانگنے یا توبہ کرنے یا کمپنسیٹ کرنے سے پورے ہوتے ہیں، البتہ بہت سے گناہ صغیرہ ایسے ہیں جو انسان کے اچھے اعمال نیک اعمال کرنے سے بھی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. دوبارہ 9 ذوالحجہ کا روزہ فضیلت والا ہے. اس ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں یا 10 دن کی جو عبادت ہے اس پہ الحمدللہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے. انجینئر نوید صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، کچھ میرے بھی ریکارڈڈ لیکچر موجود ہیں، اگر ان کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں. ابھی جو بقیہ وقت ہے اس میں ایک مختصر سا جائزہ قربانی کے الفاظ سے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان انشاءاللہ 10 ذوالحجہ کو عظیم سنت پوری کریں گے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کریں گے، کیونکہ 10 ذوالحجہ کو ابن آدم کا وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی جائیں، خون بہا جائے، جانوروں کا مویشی جو ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. تو بہرحال لفظ قربانی کیا ہیں، قرآن میں کہاں کہاں کن کن معنوں میں استعمال ہوا، اس کی اصل روح کیا ہے، روح قربانی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ مختصر وقت میں بات کریں گے. پھر آخری حصے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان عظیمت سے بھی کچھ خلاصہ کچھ میسج لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، قرآن حکیم میں تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانی میں کس نے قربانی پیش کی. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قربانی سے، قربانی کا لفظ بنا ہے قاف را اور با، قرب سے قربانی، تو تقرب اللہ کا ذریعہ ہے یہ اللہ کی راہ میں کچھ پیش کیا جائے. لہذا قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا اور اس میں لفظ قربانی بھی آیا. دونوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام نے کہ قربانی پیش کرو، کسی مسئلے میں اختلاف رائے تھا، لہذا دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی. قابیل نے حسد اور تکبر اور جیلسی کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ میں. لیکن ان دونوں کے جو ڈائلاگ ہیں، جو الفاظ مکالمہ ہوا، اس کو اللہ پاک نے نقل کیا اور اس میں روح قربانی جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، جو اسپرٹ ہے، جو ایسنس ہے قربانی کا، وہ ایک جملے میں استعمال ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ تلاوت کیجئے حق کے ساتھ. اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل ایک بھیڑ لے کر آئے جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نام میں پیش کی، قابیل پھل لے کر آیا اور پھل بھی گلے سڑے، وہ دونوں کے دونوں اللہ کے نام میں پیش کیے گئے. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کا جانور یا جو بھی چیز رکھی گئی اس کو جلا دیتی تھی. لہذا اس قربا قربانن فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس کو بڑا غصہ آیا، حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت جو اس کے دل میں تھا، اس نے کہا لاقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس پر جو حابیل کے الفاظ ہیں رہتی دنیا تک، روح قربانی کی قبولیت کے اعتبار سے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس نے کہا میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کس کی قربانی قبول فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ وتعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے. یہ ہے اصل میں آسان ترین الفاظ میں اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ قربانی، اور قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. یہی بات سورہ حج میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی، حج اس کے مناسک کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ سورہ حج میں آیا ہے. رب کائنات احسان فرماتا ہے، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، ان کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. یہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون خانہ کعبہ پر مل دیا کرتے تھے، لیپ دیا کرتے تھے، اور گوشت بتوں کے آگے رکھ دیا کرتے تھے اور تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہاں اللہ پاک نے وضاحت کر دی، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تم میں سے وہ شے جو اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کون کس حالت میں کتنی تقوی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ کام کر رہا. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک اس روح قربانی تقوی کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج اکثر و بیشتر جیسے دیگر عبادات کا معاملہ ہوا کہ اس کی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے، عبادات موجود ہیں، ارکان اسلام موجود ہیں الحمدللہ، لیکن جو اصل روح تھی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. امام غزالی جو تلقین کیا کرتے تھے، فلسفر کے جو معاملات کو درست کیا کرتے تھے، اسی طرح اذان دیا کرتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آزاد سر و بیشتر یہی حال ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یعنی ان عبادات کی جو اصل روح ہے، للہیت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو اصل مقصد ہے، وہ اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور جو اصل جو مقصد ہے ان قربانیوں کا ان کو اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. لہذا روح قربانی تقوی ہے، تو تقوی سے کیا مراد، کن کن لوگوں کی قبول ہوگی، اس میں دو تین باتیں صرف نوٹ کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سننے سے پہلے، یہ جو قربانی ہے اس کی داستان یہ ہے کہ یہ ہر مسلک، ہر قوم، ہر مذہب میں رہا، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اپنی پسندیدہ ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور اس کا ایک ذریعہ بہرحال جانور ہوتے تھے، پیسے سے آتا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. لہذا قربانی کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہو، جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس میں تقویٰ یہ ہے کہ وہ حلال پیسے سے کمایا گیا ہو. اگر پیسہ حلال کا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، اب یہ تلخ بات ہے، حقیقت ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. بہرحال ڈر کسی سے نہیں لگتا، بات کرنی چاہیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال فیکٹ آف دا گراؤنڈ کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے. اس کو طنز اور تانا نہ سمجھیں، یہ حقائق میں مبنی باتیں ہیں. جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لہذا روح قربانی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے حلال پیسے سے. آج کل کیا صورتحال ہے؟ آج کل اکثر و بیشتر ہم سب کا حال ایکسیپشنلی یہ ہے کہ قربانیاں ہم دے رہے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، بڑے بھرپور انداز سے، بڑا مہنگا جانور لاتے ہیں، تگڑا جانور لاتے ہیں. لانا چاہیے جانور اچھے سے اچھا ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو، اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، بہت اچھی بات. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نیت دکھاوا اور ریاکاری ہے، اپنا سٹیٹس سمبل شو کرنے کے لیے بہت قیمتی جانور لایا جا رہا. اب آپ میں سے اگر لوگ گائے ہوں منڈیاں، تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں باقاعدہ کیٹ شو ہو رہی ہیں اس وقت، کاؤ کی کیٹ شو، اور ان کے ایپس آ رہے ہیں باقاعدہ. آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے اس کو پسند کرنا چاہیں باقاعدہ تو کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہماری منڈیوں کا حال ہے، اور لاکھوں کی بات چل رہی ہے، اب شاید ایک کروڑ کا بھی کوئی جانور آ گیا، واللہ عالم. یہ کیا ہے، اتنے مہنگے مہنگے جانور لا کر بتانا کہ ہم نے اتنے کا خریدا، یہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں واقعتاً، یا اپنا سٹیٹس سمبل بتانے کے لیے کہ اللہ کا دیا اور بندوں سے لیا ہمارے پاس بہت ہے، لہذا اس موقع پر اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو رہا اکثر و بیشتر، یہ دکھاوا اور ریاکاری ہے. اور دکھاوا اور ریاکاری کے لیے حرام پیسے سے اگر قربانیاں کی جا رہی ہیں تو یہ قربانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوں گی. یہ ہم اپنے صرف نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بچوں کی خواہش بیوی کی طرف سے پریشر ہے پریشرائز کیا گیا کو شرم کرو 8 کروڑ روپے کا تم نے بنگلہ خریدا 2.5 کروڑ کی تم لینڈ کروزر میں گھومتے ہو بکرا تم لا رہے ہو 10,000 کا 20,000 کا کچھ شرم کرو لوگوں میں کیا ہوگا خاندان والے کیا کہیں گے. لہذا اپنی بیوی کے کہنے پر سسرالیوں کے رضا کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کرتے جائیے. بچوں کی خواہش پر محلے والوں میں اپنے ایک ٹور بتانے کے لیے 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا جانور خریدا جا رہا اور باقاعدہ بتایا جاتا فلاں سے اگر سا خریدا ہے وہاں ایسے ایسے جانور آئے ہوئے ہیں وہ جانور لگتے ہی نہیں کچھ اور ہی لگ رہے ہیں وہ. تو بہرحال آپ ذرا سوچیے یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ صرف اس لیے کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا خیال کریں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. لہذا دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر عبادات یہ قربانی عبادت ہے اس کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ دلانی مطلوب ہے عید کی نماز پڑھنے انشاءاللہ ہم سب حاضر ہوں گے وقت پر آئیں گے 7 بجے جماعت ہے ہم حاضر ہو جائیں گے لیکن 7 بجے سے پہلے 1.5 گھنٹے پہلے ایک اور نماز ہے. کون سی نماز؟ جو روزانہ ہوتی ہے سالانہ نہیں روزانہ. تو سالانہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسجد نہیں گراؤنڈز بڑے ہوتے ہیں عیدگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے. اور روزانہ جو فرض نماز فرض اس فرض نماز میں ذرا دیکھیے گا کتنے نمازی آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جو نماز فرض ہے فجر کی نماز اس میں نمازیوں کی تعداد اور کچھ دیر بعد 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد عید کی نماز ہو رہی ہے اس میں لوگوں کی تعداد دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بہرحال یہ طنز نہیں ہے یہ حقائق میں مبنی باتیں ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایک دفعہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک عیدگاہ میں یہ واقعہ ہوا باقاعدہ کہ ایک بزرگ امام صاحب تھے ان کو کچھ خیال تھا ان چیزوں کا لہذا توجہ دلاتے رہے ہوں گے لوگ نہیں متوجہ ہو رہے ان کو بارہ لے کا ایک انداز انہوں نے یہ اختیار کیا کہ عید کی نماز سے پہلے کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں عید کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک سارے لوگ فجر کی نماز نہ ادا کر لیں. فجر کی نماز فرض ہے لہذا کچھ لوگوں کو یقیناً یہ بات بری لگی ہوگی لیکن بہت سے لوگوں نے کہا بات صحیح ہے آپ کی اور آدھے سے زیادہ مجمع کھڑا ہو کر اس نے پہلے فرض ادا کیے فجر کے قضا اور اس کے بعد پھر عید کی نماز ہوئی. تو بارہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے پوچھئے فجر کی نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے اور عید کی نماز بھی بہرحال واجب ہے پسندیدہ ہے شکرانہ ہے سالانہ ہے کچھ بھی کہیے لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے. تو یہ جو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے بعض چیزیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور بعض دکھاوا ریاکاری اپنے نفس کے لیے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تک جو بات پہنچتی ہے جو قربت کا ذریعہ ہے وہ تقویٰ ہے. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم. اللہ پاک ہمیں تقویٰ عطا فرما دے. اب آئیے ذرا 15 منٹ ہیں میرے پاس اور عظیم داستان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنی ہے. بس دعا کریں کہ وقت کم اس میں بات واضح ہو جائے جامع ہو جائے اور ایسی بات ہو جائے جو الحمدللہ پورا فلسفہ پوری تاریخ پوری داستان جو اس کے اصل ہوئے قربانی کی وہ تازہ ہو جائے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے انہیں بڑی بڑی باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے تمام کو پورا کر دیا یعنی تمام میں کامیابی حاصل کر لی. قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب پایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. عرض کی اللہ کی جناب میں قال ومن ذریتی. فرمانے لگے میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ. ہر نیک آدمی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. ہمیں بھی فکریں تو لگی ہیں بہرحال اپنی اولاد کی لیکن اکثر و بیشتر دنیاوی چیزوں کی طرف. نیک آدمی کی نیکی کی علامت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں فکر مند ہوں بلکہ اپنے بچوں کی آخرت اور فکر آخرت اس میں موجود ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لہذا سیدنا ابراہیم کو جب لقب ملا امام الناس کا اللہ کی رضا کا تو سوال ایک ہی کرتے ہیں قال ومن ذریتی. اے میرے رب میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ. رب نے فرمایا قال لا ينال احد الظالمين، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے جو مشرک ہوں گے ان سے یہ فیصلہ نہیں ہے، تمہاری اولاد میں سے جو موحد ہوں گے جو توحید پر قائم رہیں گے ان کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ان کو اللہ پاک دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ وہ کون کون سی باتیں تھیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانچے گئے، پرکھے گئے، امتحان لیے گئے اور بالآخر انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی، اس کو ذرا مختصراً سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان سمجھیں ایک اور اہم نقطہ اپنے ذہن میں تازہ کیجیے، یہ دنیا کی زندگی ویسے ہے ہی آزمائش کی جگہ ہر انسان کے لیے، اس میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں۔ مومن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، لہذا صبر بھی کرتا ہے، نیکی مل جائے کوئی توفیق مل جائے تو شکر کرتا ہے، کافر اس کو دنیا ہی کے معاملات میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، لہذا آزمائش تو سب کے لیے۔ یہ موت اور زندگی کا فلسفہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا، وہی رب ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، آزمائش سب کی ہو رہی ہے، لیکن اس آزمائشی وقفے میں اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں کو زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے، تقرب اپنا عطا فرمانا چاہتا ہے، ان کو نسبتاً زیادہ سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ لہذا یہ داستان عظیمت سیدنا ابراہیم کی ہے کہ سب سے پہلا امتحان کیا ہوتا ہے انسان کا، ذرا غور کیجئے گا، پہلا امتحان کیا ہے؟ پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ عقائد اور عبادات اور رسومات کا نظام پورا کا پورا جو اس کو اس کے والدین کی طرف سے ملتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ایز اٹ از، اور عمل کے پیچھے دلیل کیا ہوتی ہے، بھائی یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں، ہمارے آبا اجداد یہ کیا کرتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بے شمار بدعات جو آج بھی معاشرے میں موجود ہیں اس کی دلیل کیا ہے، باپ سے سیکھا، دادا سے سیکھا، یہ ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندان، ہم تو وہی کیا جا رہے ہیں، شادی کے موقع پر ہو، غم کے موقع پر ہو اور دیگر مواقع پر، اکثر و بیشتر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے والدین کی طرف سے ملتا ہے، اور یہی سب سے پہلا امتحان ہے فکر و نظر کا، تھاٹس کا، خیالات کا، نظریات کا، افکار کا، کہ وہ خیالات اور افکار اور تھاٹس اور نظریات جو پیرنٹس کی طرف سے مل رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ ایکسپشنلی چند صرف، باقی اکثر و بیشتر فالوور ہوتے ہیں۔ اور یہی پہلا امتحان تھا سیدنا ابراہیم کا کہ گھر میں، خاندان میں، قوم میں ہر طرح کا شرک موجود تھا، شرک کے گھٹا توپ اندھیرے میں آنکھ کھولی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مشہور شہر عراق کا اور وہاں کا بادشاہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کا پورا جو نظام چل رہا تھا وہ چند لوگوں پر، ایسے جیسے ہمارے یہاں ہوتا، سسٹم چلانے کے لیے بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیوقوف بنانے والے بھی تو چاہیے، لہذا اکثر و بیشتر ریلیجیس جو مذہبی طبقات ہوتے ہیں اگر وہ دین پر نہ ہو، مفاد پرست ہو، تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں چاہے وہ صحیح کہیں یا غلط، فالوورز ہوتے ہیں۔ اور اتفاق دیکھیے، بائے دی وے لطیفہ ہی سمجھیے گا اس کو، کہ یہ پے سے شروع ہونے والے الفاظ اکثر و بیشتر ایکسپلائٹر ہی رہے، پے سے پادری، پنڈت، پروہت، پیر، جالی پیر، اسی وجہ سے اللہ پاک نے عربی زبان میں پے کا لفظ ہی نہیں رکھا۔ تو بائے دی وے یہ جو پروہت تھا بہت بڑا نمرود کا رائٹ ہینڈ، وہ آزر تھا، اور آزر باپ تھا یا چچا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، گھر میں آنکھ کھولی کہ گھر میں بت بن بھی رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی تبلیغ کی جا رہی ہے، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے پہلا سوال یہی کیا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ما ہذی تماثیل اللتی انتم لہا عاکفون، یہ کیا تم اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہو، دنڈوت کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ باپ آزر سمجھدار تھا، چلاک لوگ ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لہذا سمجھ گیا کہ میں اپنے بیٹے کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، یہ میرا بیٹا، لہذا اس نے دھمکی دی ہے ابراہیم اگر باز نہیں آئے میرے معبودوں کے خلاف بات کرنے کے اعتبار سے تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کیا کہنے کسی نوجوان کو اس کا باپ کہہ دے گھر سے نکل جاؤ تو دن میں کیا نظر آ جائیں گے؟ تارے ویسے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، لیکن ایسی صورتحال میں تارے نظر آ جائیں انسان کو۔ بہرحال ابراہیم نے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کی محبت، گھر کا آرام قربان کیا، باپ سے کہا سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا، لیکن اب میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا اس شرک کے ساتھ۔ اور گھر والوں کو سلام کر کے نکل گئے، گھر کی محبت، خاندان کی محبت قربان کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہی سب سے پہلی بیڑی ہے جس کو کھولنا ذرا مشکل ہے۔ گھر کا لگزریس لائف چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑیں چھاؤں گنیری۔ گھر چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ شخص جس کو گھر سے نکال دیا گیا ہو، باپ ہی جس کا دشمن بن گیا ہو، وہ اپنے قوم سے ذرا دوستوں سے بنا کے رکھتا ہے۔ لہذا سیدنا ابراہیم کا معاملہ بالکل برعکس، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، دیکھو یہ چاند، سورج، ستارے، یہ بادشاہ، یہ بت خدا، یہ بت خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ لہذا المختصر یہ سورہ انعام پڑھیے، سورہ صافات پڑھیے، ایک ایک کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حجت تمام کرتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا سورج والوں کے پاس گئے، چاند والوں کے پاس، ستاروں والوں کے پاس، سب کو دعوت ایمان دی، لوگ نہیں مانے۔ پھر جو عوام الناس کا حال تھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو بھی سمجھایا یہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، یہ رب نہیں ہے۔ کہا تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایسا کروں گا، حجت تمام کرنے کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوا جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اقدام کیا، جب قوم گئی ہوئی تھی باہر، شہر سے باہر کسی میلے میں داخل ہوئے، بت کدے میں، بت شکن، وہ بت فروش تھا، یہ بت شکن تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا بت کدے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے تیشا، اس کا کندھے پر تیشا یا ہتھوڑا جو تھا وہ رکھ کر آ گئے۔ یہ حکمت تھی دعوت غور و فکر کی کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ایک کوہرام مچے گا، اور دیکھ صورتحال دیکھی جائے گی کہ سارے بت سلامت ہیں، بڑا بت جو ہے وہ بالکل، سارے بت توڑ دیے گئے، بڑا بت سلامت ہے، کہ تو عقل کیا بتائے گی یا سرکمٹینسز ایویڈنس کیا بتا رہے ہوں گے۔ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی، جیسے بت بڑے بت کو چھوڑا تو قوم واپس آئی، اور قوم نے آ کے گویا ایک ہی سوال کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم؟ کہا ایک نوجوان تھا جو یہ باتیں کیا کرتا، اسی نے کیا ہوگا، اور وہ ابراہیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، حاضر کر دیے گئے لوگوں کی نگاہوں میں۔ پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ؟ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بل فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا اس نے کیا ہوگا اس سے پوچھو تمہارے معبود ہیں۔ کہنے لگے، فصلہم انکم ان کانوا ینطقون، پوچھو ذرا ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، بس یہی دلیل تھی، یہی موقع تھا۔ کہنے لگے، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ تم کیا عبادت کرتے ہو ایسے لوگوں کی، وہ جو تمہاری حفاظت نہ کر سکیں، اپنی حفاظت نہ کر سکیں، جو بتا تک نہ سکیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم نے گردن تو ہلائی جیسے آپ ہلا رہے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن گردن ہلانا الگ سے ہے، کسی چیز کو دل سے ایکسپٹ کر لینا، اس کے مطابق زندگی ڈال لینا، یہ آسان نہیں ہوتا، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑے تعلقات ہوتے ہیں، خاندانی نظام برباد ہو جائے گا، مصلحتیں نقصان ہو جائے گا، کاروبار کیسے چھوڑوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی ہوا کہ قوم جان چکی کہ ہاں ابراہیم ٹھیک کہہ رہے، لیکن کہنے لگے، ابراہیم یہ بول نہیں سکتے۔ کہا جب بول نہیں سکتے تو معبود کیسے ہوں گے؟ اب تعصب اور تکبر اور حسد، یہ تعصب اتنی خطرناک ہے، خطرناک کہ بات ماننے کے باوجود دلائل سے بات کی گئی، 70 سال گزر گئے، خدا کے واسطے آپ اس الیکشن کی لعنت سے باہر آ جاؤ، یہ سیاست نہیں رہی، اب لعنت ہو چکی ہے، یہ الیکشن کی لعنت، الیکشن میں آپریشن رد و بدل، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا رہا، کس کو نہیں پتا، ریگنگ نہیں ہوتی، لیکن رات کو 12 بجے سے 4 بجے کے درمیان آپریشن رد و بدل کیا ہمیشہ نہیں ہوتا رہا؟ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ چھوٹے بچے سے پوچھ لیجئے، کس کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کون ساری طاقت لگا رہا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین انتخاب انتخاب تھا یا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، یہ تو میں نے ایک جمعے پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، اور ایسا ہی ہوا، بعد میں روتے رہیے، اب کچھ بھی کیجئے، بہرحال کم از کم دینی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، اب خدا کے واسطے اس لعنت سے باہر آئیے، انتخابی سیاست کے بجائے مطالباتی سیاست، تحریک کے طور پر اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کروائیے، اور جب بھی متحد ہو کر تحریک اٹھائی گئی الحمدللہ ہمیشہ کامیابی ملی، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، آئندہ کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن بہرحال تعصب کیسے چھوڑ دیں، یہ میدان کیسے چھوڑ دیں، اور مٹی پلیت کروائیے اپنی، اور دلیل ہوئی ہے، جتنا ہو سکتے ہو جائیے، میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ٹھیک ہے، پھر فیس بھی کیجئے ساری باتیں۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، مصلحت پسند اور تعصب والے جو تھے انہوں نے کہا حرقو، جلا دو اسے، ونصروا آلہتکم، اور نہ صرف یہ کہ اس کو جلا کے عبرت کا نشان بناؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ایک ایک اہم لفظ بڑا اہم ہے، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، المختصر یہ کہ ہجرت کرنی پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں ڈال دیے گئے، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلیں گلزار بن جا۔ قوم نے دیکھا کہ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس کو آگ نے نہیں جلایا، چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لاتے ان پر، ایمان نہیں لائے، بہرحال ہجرت کر گئے، ہجرت کر کے مصر آئے، عراق سے نکلے، کنعان گئے، فلسطین گئے، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، لیکن اب آخری امتحانات کی طرف آئیے، 2-3 منٹ رہ گئے لیکن بہرحال کنسائز کر دیتا ہوں، امتحانات کی پوری زندگی داستان میں 86 برس کی عمر میں رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی، وہ بھی دعاؤں سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی بہت بردبار تحمل والے بیٹے کی، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے ہی اللہ پاک نے اولاد دی، اگلا امتحان کیا آیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اپنے معصوم بچے کو اللہ کی راہ میں حکم دیا گیا، اس بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر آؤ مکے میں، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جو زرزرات سے خالی ہے، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا تھا۔ یہ امتحان ان لوگوں سے پوچھئے جو صاحب اولاد ہیں، اور اولاد بھی بڑھاپے کی، فرسٹ بورن بیبی، 86 ایئر اولڈ مین، اللہ پاک نے ان کو آزمایا اور الحمدللہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ بیوی حاجرہ کو چھوڑے جا رہے ہیں صحرا میں مکے کے، حاجرہ سے ایک سوال کرتی ہیں، یہاں کس کے سارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے حکم پر، اللہ کا حکم ہے، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، یہ ہے رضا، رضا رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پورے خاندان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر گردن جھکائی ہوئی تھی، یہ روی سے پوری کی پوری۔ لہذا آخری امتحان کیا آیا، اللہ پاک نے دعا قبول کی، بی بی حاضرہ کی، پانی جاری ہوا، مکہ آباد ہو گیا، خانہ کعبہ کو ریبلڈ کیا، ریکنسٹرکٹ کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیسی دعا ہے، قرآن گواہ ہے، 15 رکوع پڑھ لیجئے گا، اے اللہ قبول فرما لے، تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے، اللہ پاک نے کیسی قبولیت عطا فرمائی، سورہ حج پڑھی ہے، واقعہ یہ کہ یہ دعا ایسی قبول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ خانہ کعبہ انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہرحال خانہ کعبہ تعمیر کر گئے, دعا کر گئے. اب آخری امتحان بھی سن لیجئے, جس کو امتحانات کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ فلما بلغ معه سعيا, جب پہنچے وہ ان کے ساتھ, ذرا دوڑ دھوپ محنت مشقت کی عمر کو, 13 برس 14 برس کے ہوئے اسماعیل علیہ السلام, اور خلیل اللہ 100 برس کے ہو گئے. اب آخری امتحان آیا ہے. یہ امتحان بیان کرتے ہوئے بھی زبان لرز جاتی ہے, کھڑکھڑا دل جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے آزمایا خلیل اللہ کو. سورہ صافات میں اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کیا, خواب دکھائی دیتا ہے خلیل اللہ کو, اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. لہذا 3 راتیں مسلسل اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرتے رہے خلیل اللہ, شاید یہ مانگا جا رہا ہو. لیکن فرمائے نہیں, اشارہ ملا میری محبوب ترین سے کیا ہے, 100 سال کے بوڑھے کی ایک ہی محبوب ترین سے. اس وقت تک اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, بعد میں اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. بہرحال سمجھ گئے کہ اشارہ ہے میری محبوب ترین سے, تو میرا بیٹا ہے. لہذا بلایا اپنے بیٹے کو, فرمایا یا بنیا انی اراف المنام, اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں خواب میں, گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, اب تو بتا تیرا کیا ارادہ, تو سوچ سو ذرا غور کر. مرض وسلام, باپ کے اس سوال پر جواب دیا سیدنا اسماعیل نے علیہ الصلات والسلام, یا ابت فل ما تمر, اے ابا جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صادق الوعد حضرت اسماعیل علیہ السلام, لقب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کا سچا. اور بالآخر اس آسمان نے دیکھا کہ خلیل اللہ نے لٹایا اپنے بیٹے کو, لخت جگر کو, زمین پر, اور اپنے طور پر چھری پھیر دی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, یا ابراہیم قد صدقت رویا, اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. ان کذالک نزل المحسنین و ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ہے فلسفہ مختصراً, یہ ہے کہ جتنی محبتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں انسان میں, ان سب کو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے انسان تیار رہے. اللہ پاک اس کی توفیق دے. آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ قربانیاں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. قربانی کرتے وقت صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ نے دیا. اور دعا پڑھتے ہیں, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کم از کم یہ دعا پڑھتے وقت سوچئے ضرور کہ کیا پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. دعا پڑھتے وقت ذرا سوچئے, کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جیسے نماز اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کا دین مغلوب ہے, اور مغلوبیت کے زمانے میں کیا ہمارا جینا مرنا بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہیں؟ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, صحابہ کی زندگی تھی, کیا ویسے ہی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ یا خدا نہ خواستہ ہم نے سالانہ جشن اور سالانہ فیسٹیول منایا ہوا ہے گوشت کھانے کا, باربیکیو کھانے کا, اس پر ذرا غور کیجئے گا. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.